بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
بقرہ کی آیت نمبر 104 میں اللہ تبارک و تعالی آداب مخاطبت ارشاد فرماتے ہیں، اور آداب مخاطبت میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہونے کا طریقہ بتایا. یہ طریقہ بتانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کی حیثیت مسلمانوں کے سامنے آ جائے، اہل ایمان یہ جان لے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس عظیم ذمہ داری کے لیے مبعوث فرمائے گئے اس ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا احترام اسی طرح ملحوظ خاطر رہے. اور دوسرا طریقہ اہل مومنین کو اس سے بتانا یہ بھی مقصود ہے کہ ہر وہ بات جس سے ایک مفہوم بھی غلط نہیں کر سکتا ہے، ہر وہ بات یا طریقہ جس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، یعنی اسلام نہ صرف فتنے سے بچنے کا حکم دیتا ہے بلکہ فتنے کے جو ذرائع ہیں، نہ صرف گناہ سے بچنا، نہ صرف تہمت سے بچنا بلکہ تہمت کی جگہوں سے بھی بچنے کا حکم دیتا ہے. لہذا وہ الفاظ جو بظاہر زمانے ہو، دو معنوں میں استعمال ہوتے ہو، ان کو بھی ترک کرنے کا قرآن حکیم نے حکم دیا. تو فرمایا اے ایمان والوں، رائنا مت کہو بلکہ اس کے بجائے ونظرنا واسمعوں کے الفاظ استعمال کرو. یاد رکھو کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. رائنا کا یہ لفظ بظاہر تو یہ اچھے معنی رکھتا ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، ذرا توجہ ہماری طرف مبذول کیجئے، لیکن اسی لفظ کو ذرا اگر کھینچ کر پڑھا جائے تو اس کے معنی یہ بھی بنتے ہیں کہ تو بہرا ہو جائے، اس کے ایک معنی پھر یہ بھی بنتا ہے کہ یہ تو چرواہ ہے، یہ بکریاں چرانے والا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اے چرواہ ہے. یہی لفظ جب عربی عبرانی زبان میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے بیوقوف کے، لہذا قرآن حکیم نے سد ذریعہ کی طرف, اصطلاح میں ہم کہتے ہیں قرآن حکیم یہاں حکم دے رہا ہے کہ برائی کا سد باب اس کے ذریعوں کو بھی روک کر. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک جائز کام بھی جب ناجائز کا سبب بن رہا ہو تو اس کا ترک کرنا واجب ہے. ائمہ اربعہ کا یہ متفقہ فتویٰ ہے کہ جائز کام بھی جب ناجائز کا ذریعہ بن رہا ہو تو اس کا ترک کرنا لازم ہے, اور وہ خود بھی ناجائز ہو, یعنی وہ جائز کام بھی ناجائز ہو جاتا ہے جب وہ ناجائز کے لیے سبب بن رہا ہو. اور یہاں قرآن حکیم نے گویا اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ یہودیوں کا ایک طریقہ یہ ضرور رہا, چاہے اسلامی مدینے کی ریاست میں یہ سب ساتھ رہتے تھے, جب یہودی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں مسلمان بھی استعمال کرنے لگے تو قرآن حکیم نے مسلمانوں کو روک کر یہ بتایا, یاد رکھو یہودیوں کے الفاظ میں ہیرا پیری کا فن بہت زیادہ ہے. آج بھی یہ ہم جتنے بڑے اصطلاحات استعمال کرتے ہیں, جو پروٹوکولز یہودیوں کے موجود ہیں, ان میں یہ جو ہم جمہوریت کہتے ہیں یا سرمایہ داری کہتے ہیں, یہ الگ الگ اصطلاح ہیں, اس کا ظاہری مفہوم کچھ اور اندرونی مفہوم کچھ اور ہوا کرتا ہے. قرآن حکیم اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ کافر لوگ, چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہیں یا مشرکین میں سے ہو, وہ اس بات کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے. ودا یا ودو, ودود اسی سے بنا ہے, محبت کرنا چاہنا, یہ کافر لوگ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ آپ کے اوپر کچھ خیر کی چیزیں تیرے رب کی طرف سے نازل ہو. یہ لوگ تو چاہتے ہیں, یہی تو دکھ ہے, یہی تو تکلیف ہے کہ نبوت اور اللہ کی کتاب ہمارے بجائے ان کے ہاں کیوں آئی ہے. لیکن اللہ تو اپنے رحمت کو خاص کرتا ہے, عطا کرتا ہے, جس کو چاہے اس کے ساتھ وہ خاص کر لیتا. اب اندازہ لگائیے کہ اتنی بڑی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ہی لوگوں کو منتخب کیا. یہ انتخاب ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نیکی کی طرف آنے کی توفیق دیتا ہے, یہ توفیق بھی بہت غور کرنے کی چیز ہے. ایک عجیب سا واقعہ اس کے بارے میں شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک آقا اپنے غلام کے ساتھ اپنے باغ کے دورے پر گیا, اتنے میں نماز کا وقت ہوا. آقا تو اپنے درختوں اور پھولوں اور پھلوں کی خوبصورتیوں میں محو رہا. اس کے غلام نے کہا کہ حضرت میں ذرا نماز پڑھاؤں. جب وہ نماز کے لیے, اس نے کہا ہاں ہاں پڑھ لیجئے. جب تھوڑی دیر گزری اور آقا نے کہا غلام ابھی تک نہیں آیا, اس نے آوازیں دی پھر بھی نہیں آیا. قریب جا کر جھانکا تو وہ مسجد کے اندر ہی موجود تھا. اس نے تھوڑی دیر انتظار کیا, پھر مسجد کے ارد گرد ایک دو چکر اور لگائے کہ اب نکلے گا تب نکلے گا. جب بہت زیادہ دیر ہوئی تو اس نے دروازے پہ کھڑے ہو کر کچھ آوازیں دی تو وہ غلام دروازے تک آیا. اس نے کہا بھائی تو کیوں نہیں آ رہا ہے جب میں اتنا پکار رہا ہوں؟ تو غلام نے کہا کہ آنے نہیں دے رہے. اس کو اور زیادہ غصہ آیا اور تپا کہ کون ہے غلام میرے ہو اور کون وہ ہے جو تمہیں آنے نہیں دے رہے؟ تو غلام نے کہا, اس نے جب بہت زیادہ زور سے پوچھے کون آنے نہیں دے رہے, تو غلام نے عرض کی حضرت جو آپ کو اندر نہیں آنے دے رہا ہے وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہا ہے. تو یہ وہ توفیق بھی اللہ کا ایک احسان ہے, اور یہ ہر کسی کو نہیں ملا کرتی. یہ تو وہ جس کے اندر انابت کا وہ رجوع کا وہ مادہ ہو کہ وہ اللہ اسے توفیق بخش رہا ہے, اور ایسے شخص کے لیے نیکیوں کی راہیں بھی کھلتی ہے, وہ ایک کے بعد دوسری نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے. اور اسی بات کو دائین نے, اللہ کے دین کی دعوت لے کر اٹھنے والوں نے ہر وقت اپنے ذہن میں زندہ رکھنا, ہر آن اور ہر گھڑی یہ شعور اور احساس کہ ہم اس معاشرے کے منتخب افراد ہیں, ہمیں اللہ نے منتخب کیا ہے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غرور ہے, اس پہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے, ورنہ ہو سکتا ہے ہم بھی اس دنیا میں پتہ نہیں کن گمراہیوں کا شکار ہوتے. اس پہ اللہ کا شکر گزار بھی رہنا چاہیے, لیکن یہ بات ذہن میں واضح رکھنا چاہیے کہ اللہ اپنے اس رحمت کو خاص کرتا ہے جس کے ساتھ چاہے. یختص برحمتی واللہ یختص برحمتہ من یشاء, انہیں گویا یہ ہمارا آنا, جمع ہونا, اسلامی اجتماعیت کا حصہ بننا, یہ اللہ یہی چاہ رہا ہے. یعنی یہ انتخاب, یہ اللہ کا انتخاب ہے, ورنہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شاید پتہ نہیں کہاں کہاں کھوئے ہوئے ہوتے. تو یہ دونوں احساسات بھی جب رہے, یعنی اپنے منتخب ہونے کا, منتخب بندہ ہونے کا احساس, اور پھر اس احساس پہ اللہ کا شکر گزار ہونا، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو نیکیوں کے ساتھ مزید پیوستہ رکھتا ہے۔ واللہ ذو فضل عظیم، ہر آیت کے آخر میں جو اس طرح کے جملے ہوتے ہیں جو بالعموم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء صفاتیہ پر مشتمل ہوتے ہیں، یہ اس آیت کے مفہوم کو گویا سمیٹتے ہوئے ایک بحث ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کچھ لوگوں کو دین کے لیے منتخب کیا ہے، ایک پیغمبر کو منتخب کیا، اس کے ساتھ ایک جماعت بنائی، صحابہ اکرام کو منتخب کیا، اور یہ انتخاب کے یہ عمل جاری ہے، رہتی دنیا تک کچھ لوگ دین کے کام کے لیے منتخب ہوتے رہیں گے، تو یہ اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اس لیے یہاں جو صفت اللہ کی استعمال کی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی صاحب فضل اور عظمت والا ہے، اس کا یہ فضل ہے اور وہ عظیم ہے، اس کے اختیارات ہے، جو چاہے جس کو منتخب کرے۔ اس کے بعد قرآن حکیم مدنی سورت ہے اور یہ اسلامی تعلیمات کا ایک خاصہ جو ہے وہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ہے۔ قرآن حکیم اس کے بارے میں کہتا ہے، فرماتا ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ ہم جب کسی آیت کو، کسی حکم کو منسوخ کرتے ہیں یا ہم اسے بلا ڈالتے ہیں تو ہم اس کی جگہ ایک بہتر یا اس جیسے ایک اور حکم دیتے ہیں، کیا لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اسی آیت سے متعلق ہمارا اسلامی تعلیمات کا کلام الہی میں ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں میں بھی ایک قلیل گروہ ایسا ضرور موجود رہا جو اس بات سے منکر ہے کہ کلام الہی میں نسخ ہو سکتی ہے، لیکن جمہوری امت اس آیت کے مطابق اجماع رکھتی ہے کہ کلام الہی میں نسخ ہے۔ ہم اگر اس کی اور اسی کے متعلق ایک رائے اہل کتاب کی، انہیں یہودیوں کی، اور وہی رائے عیسائیوں کی ہے، وہ مطلق نسخیت کے قائل نہیں ہے۔ ہم اس کو تفصیل سے یوں لیتے ہیں، میں اس کا تھوڑا سا تذکرہ کر لیتا ہوں کہ نسخ و منسوخ کے ہم تین اقسام بناتے ہیں اور پھر ہر ایک کی اپنے اندر کچھ قسمیں ہیں۔ ناسخ و منسوخ کی پہلی تقسیم ہم چار قسمیں بناتے ہیں، جس کی پہلی قسم یہ ہے کہ نسخ القرآن بالقرآن، کہ قرآن کی ایک آیت دوسرے آیت کو منسوخ کر لے، جیسے کہ واللاتی یأتین الفاحشة فامسکوهن سے لے کر فامسکوهن فی البیوت، کہ پہلے اسلام نے یہ حکم دیا کہ جو لوگ، جو مرد یا جو لوگ بھی بدکاری کی طرف آئیں تو انہیں ان کے گھروں میں بند کر دیا جائے، لیکن جب سورہ نساء کی آیت، لیکن جب آیات رجم آئے تو یہ حکم اس سے منسوخ ہوا، اور اب عمل اگر کوئی بدکاری کی طرف آئے تو اسے سزائے رجم ملنی چاہیے۔ اسی طرح دوسری قسم ہے نسخ القرآن بالحدیث، جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا وصیت لوارث، کہ کوئی وارث وصیت نہیں کر سکتا، یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم نے جب حصے متعین فرما لیے تو اب کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے وصیت کرنے لگ جائے، انہیں وارث کے حق میں وصیت کا حکم اب اس حدیث سے منسوخ ہوا۔ اسی طرح شادی شدہ زناکار سے جلد کا حکم کا منسوخ ہونا اور اسے رجم کا حکم ثابت ہونا، یہ بھی حدیث میں ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقع پر کسی کام کرنے کا حکم دیا اور پھر اسے روکا، جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، لیکن اب قبروں کی زیارت کر لیا کرو، کیونکہ اس سے انسان کو فکر آخرت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کی چوتھی قسم یہ ہے کہ حدیث کے کسی ٹکڑے کو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو قرآن کا حکم منسوخ کرے، جیسے کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم تو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے، لیکن مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے ہیں، اس بات کی علامت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی، لیکن جب قرآن حکیم نے کہا کہ فولو وجوہکم قبل، کعبے کی طرف اپنے رخوں کو موڑ دو، قبلہ اب کعبۃ اللہ ہے، تو اس سے وہ حدیث کا حکم منسوخ ہوا۔ یہ چار اقسام میں سے پہلی دو قسمیں تو تمام فقہا کے ہاں متفقہ ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ آخری والی دو قسموں کے یعنی نسخ مخالف کو تسلیم نہیں کرتے. نسخ کی دوسری قسم درحقیقت اگر ہم یہ بات سمجھ لیں کہ نسخ کے متعلق اختلاف رہا ہے، وہ ہے متقدمین اور متاخرین کا. متقدمین علماء نے نسخ کی تعریف کی تھی تغییر فی الجملہ سے، یعنی جو بھی تبدیلی ہو جائے بس وہ نسخ ہے، ہر آنے والی پیسی کے لیے ایک نیا حکم ہے. اس لیے متقدمین نے جب تغییر فی الجملہ کا نام دیا نسخ کو، تو متقدمین کے ہاں آپ بعض جگہ پڑھتے ہوں گے کہ 500 آیات منسوخ ہیں، لیکن متاخرین نے یا اس کی دوسری جو تعریف کی ہے وہ ہے انتہائی مدت کا بیان، کہ جب بھی کوئی آیت آتی ہے نہیں تو وہ پچھلی والی آیت کے متعلق یہ بات متعین کر لیتی ہے کہ اس آیت پر عمل کرنے کی مدت کتنی تھی. اس لیے چونکہ ایسی آیات تو بہت کم ہے، اس لیے کتاب اللہ میں منسوخ آیتیں اس حساب سے بہت کم ہے. لہذا امام جلال الدین سیوطی رحم اللہ صرف 20 آیات کے منسوخیت کے قائل ہے، اور شاہ ولی اللہ رحم اللہ صرف 4 آیات کے منسوخ کے قائل ہے. اور انور شاہ کشمیری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ قرآن حکیم کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے لیکن وہ بعض جزیات میں قابل عمل ہوتی ہے، اور یہی رائے مولانا مودودی رحم اللہ کی ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ قرآن حکیم میں کوئی آیت اس طرح منسوخ نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی قابل عمل نہیں ہوگی، بعض جزیات میں ان آیات پہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ جس پر کلی طور پہ یا عام حالات میں عمل نہیں کیا جا سکتا. نسخ کے متعلق ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یہود اور عیسائی کلام الہی میں نسخ کے قائل نہیں ہے. وہ ان کا خیال یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا حکم بھیج رہے تھے جن کو بعد میں منسوخ کرنا تھا، تو اس کے بارے میں دو باتیں ہیں، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم تھا یا معلوم نہیں تھا. انہیں جب منسوخ بھیج رہے تھے تو ناسخ ان کو معلوم تھا یا نہیں، اگر معلوم تھا، اگر معلوم نہیں تھا تو پھر تو یہ جہالت ہے، اور نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاہل نہیں ہے. اگر معلوم تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بھیج سکتے تھے کہ وہ ناسخ کو پہلے ہی بھیج دیتے، منسوخ کو پہلے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا اس سے عاجز تھے، اور اللہ چونکہ عاجز بھی نہیں ہے. تعالی اللہ عنہا علواً کبیرا، ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں، مسلمان اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ یہ ناسخ در حقیقت بیان تفسیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب منسوخ مطلق ذکر کیا تھا، اور باری تعالیٰ کے ہاں نسخ جو ہے یہ نص قرآنی پر عمل کرنے کی انتہائی مدت کا بیان ہے، لہذا ہم اس کو اس مثال سے واضح کر سکتے ہیں جس طرح کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ پہلے دن جو دوائیاں دیتا ہے، دوبارہ جب یہ مریض آتا ہے تو ڈاکٹر اس میں تبدیلی کرتا ہے، کیونکہ یا تو اس شخص کا مرض بڑھ چکا ہوتا ہے یا یہ روئے صحت ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں ڈاکٹر تبدیلی کرتا ہے دوائی میں. بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی معاشرے میں موجود اس مقام کے مطابق کہ کہاں کب کون سا حکم دینا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے ایک حکم کو منسوخ کر کے دوسرے حکم ارشاد فرماتے ہیں. کوئی شخص ڈاکٹر کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ڈاکٹر نے ایک مہینے بعد جو دوائی دی ہے یہ دوائی ڈاکٹر نے پہلے دن کیوں نہیں دی تھی، اور یقیناً جو شخص یہ کرے گا اسے لوگ حماقت سے سمجھیں گے. اسی موضوع پر کراچی میں جب کچھ عیسائی حلقوں نے اس بات کو زیادہ پھیلایا کہ مسلمان جو ہے کلام الہی میں نسخ کے قائل ہے، تو ہماری ایک پادری سے گفتگو ہوئی، اور یہ گفتگو کئی ایک مہینے سے زیادہ ہفتوار کلاسوں کی صورت میں یا محفلوں کی صورت میں جاری رہی. میں نے ان کے سامنے بائبل کے ان مقامات کو رکھا کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے براہ راست جو اولاد ہوئی تھی ان کے درمیان نکاح کا تعلق جب قائم ہوا تھا تو وہ سب آپس میں بہن بھائی تھے، انہیں آدم علیہ السلام کی جو پہلی اولاد تھی، ظاہر ہے کسی عورت کی اولاد تو وہاں موجود نہیں تھی، وہ سب آپس میں بہن بھائی تھے، کہاں ہاں یہ بات تو درست ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تورات کے الفاظ یہ ہے، اگرچہ ہم بحیثیت مسلمان اس کی تائید یا تردید نہیں کرتے، کہ ابراہیم علیہ السلام کی شادی باپ شریک بہن سے ہوئی تھی، یہ تورات کے الفاظ ہے. تو میں نے کہا اندازہ لگائے اس کے بعد، اور یہ اب دوسرا ہے. جبکہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ تورات میں ملتے ہیں کہ تم نہ اپنے باپ شریک بہن سے شادی کرنا نہ ماں شریک بہن سے شادی کرنا، اور جو بھی ایسا عمل کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور یقیناً پھر یہ اتنا ہی جرم ہے جس طرح مسلمانوں کے یہاں یہ جرم ہے. تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کو ایک دوسرے کے لیے ناسخ و منسوخ نہیں مانا جائے گا تو پھر یہ تضادات بنیں گے، یہ کیا ہے پھر؟ کہ پہلے شادیاں اس طریقے سے ہوتی ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کی شادی جس طریقے سے ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام اس کو جرم ٹھہرا رہے ہیں، گناہ عظیم ٹھہرا رہے ہیں. تو جب ان سے کوئی اور جواب نہ بن پڑا تو کہنے لگے یہ تو بائبل کے تضادات ہیں جو آپ نے جمع کیے ہیں، در حقیقت یہ نسخ نہیں ہے. تو اس سے ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلام الہی میں اگر نسخ عیب ہے تو تضاد تو اس سے بڑا عیب ہے. اگر کوئی اس کا قائل ہے کہ کلام الہی میں تضاد ہے تو تضاد اس بات کی علامت ہے کہ جس نے یہ کلام بھیجا ہے وہ اس تضاد کو رفع نہیں کر سکا تھا. لہذا در حقیقت جب بھی انسان اللہ کے بجائے، اللہ کے احکامات کے بجائے اپنے احساسات اور جذبات کو رکھتا ہے تو وہ اسی طرح کے تضادات سے دوچار ہوتا ہے. قرآن حکیم گویا ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن حکیم کی کوئی آیت جو اس وقت موجود ہے ہمارے سامنے وہ اس طرح منسوخ نہیں ہے کہ اس پہ کبھی بھی عمل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ عین ممکن ہے کہ کبھی بھی جزیات کے طور پر، جزوی مسئلے پر اس آیت پر عمل کیا جائے جس کے متعلق بعض علماء کی رائے ہو کہ یہ منسوخ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے بارے میں بھی آخر میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہتا تو یہ بات والا حکم پہلے ہی دے سکتا تھا، لیکن نہیں، وہ تو انسانی امراض کے مطابق علاج فرماتے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم جس جو علاج کر رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی مکمل ہوئی، یعنی قرآن حکیم کی تکمیل جب ہوئی، اس کے بعد کسی شخص کو چاہے وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کتنے بڑا علمی مقام کیوں نہ رکھتا ہو، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قرآن حکیم کی کسی آیت کو دوسری آیت سے منسوخ کرے یا اس آیت کو دوسری آیت سے بدل ڈالے. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کیا تمہیں یہ بات نہیں معلوم کہ اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی بادشاہت، اور اس کا کوئی دوسرا مددگار اور ساتھی نہیں ہے، اس کی کسی نے مدد نہیں کی ہے. قرآن حکیم بارہا اور اکثر موقعوں پر زمین، آسمان، دن، رات، دریاؤں اور غرض مختلف آثار کائنات کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. یا سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کیوں یہ بات ذکر کر رہا ہے؟ بغیر تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید قرآن حکیم صرف ہماری تربیت کے لیے یہ بات کر رہے ہیں، لیکن نہیں، قرآن حکیم یہاں ایک اور پہلو کی طرف بھی اشارہ مقصود ہے. تمام آثار کائنات کا جب قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ یہ تخلیق کیے گئے، اللہ ان کا مالک ہے، لہو ملک السماوات والارض اور اس طرح کے دیگر مقامات، تو وہاں قرآن حکیم ان لوگوں کے ان باطل عقائد کی رد کر رہا ہے کہ جس میں لوگوں نے اس دنیا میں آسمان کو بھی لوگوں نے معبود بنائے رکھا. لوگوں کا آج بھی یہ خیال ہے، مختلف جگہوں پر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مختلف قوموں کی یہ رائے رہی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ آسمان کو اپنے لیے معبود بنایا، کسی نے زمین کو معبود بنایا، مامتا کا مقام دیا، درتی مامتا آج بھی لوگ کہتے ہیں. اسی طریقے سے لوگوں نے سورج کو معبود بنائے رکھا، اور فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ فرعون اپنے آپ کو سورج دیوتا کا بیٹا سمجھتے تھے. آج بھی جو جاپانی مذہب ہے شنٹو مت، اس میں آج بھی جاپانی بادشاہ جو ہیں شہنشاہ، وہ اپنے آپ کو سورج دیوتا کا نمائندے کی حیثیت سے وہاں قائم ہے، تبھی وہاں مذہبی احترام کا مقام جو جاپانی بادشاہت کو حاصل ہے اس کی بنیاد وہ ہے. یہ تو انگریزوں نے جب شکست دی اس کے بعد تھوڑا سا وہ مقام کم ہوا، ورنہ تو پہلے اس کو مکمل معبود کا مقام حاصل تھا. تو چونکہ لوگوں نے مختلف اوقات میں مختلف آثار کائنات کو یا مظہر کائنات کی جو مظاہر ہے ان کو اپنا معبود بنائے رکھا، لہذا قرآن حکیم ہر جگہ اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ زمین اور آسمان یہ خود کیا ہے، یہ تو اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ نے ان کو وجود بخشا، اللہ ان کا خالق ہے، اللہ ان کا مالک ہے. اور ان سب کے بنانے میں، ان سب کو قائم رکھنے میں، یعنی ایک تو بنانا ایک کام ہے مشکل کام کا، پھر اس کو چلانا اور مستقل کروڑ ہاں سائنسدانوں کی رائے کے مطابق 150 کرب سال پہلے اس کائنات کو وجود بخشا گیا. گویا 150 کرب سال اگر سائنسدانوں کی رائے ظاہر ہے، اس سے آگے تو ہمیں حساب بھی نہیں معلوم. اس وقت سے یہ نظام جاری ہے اور آج تک جاری ہے، اور اس حد کہ ایک سر منہ سورج کی جو ذمہ داری اللہ نے کربوں سال پہلے مقرر کی تھی، سورج آج تک اس ذمہ داری کو سر انجام دے رہا ہے. اس کی گردش کے اندر، زمین کی گردش کے اندر جو دو طرح سے گردش کر رہی ہے، کبھی بھی سر منہ انحراف نہیں آئے. ہم ایک چھوٹی سی مشین بناتے ہیں، اگلے دن وہ خراب ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی کائنات، فرمایا کہ ان سب کو بنانے میں اور ان سب کو چلانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نے مدد نہیں کی. تو جب اللہ کی کسی نے مدد نہیں کی تو کون ایسا ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا؟ یعنی اس سے بڑھ کر کوئی صاحب قدرت ذات ہی نہیں ہے جو کسی کی مدد کر سکے. پھر مسلمانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ لوگ مختلف سوالات کرتے ہیں آگے دن، ایک اور ادب بتایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. سورہ الحجرات میں قرآن حکیم آداب کو مستقل بیان کرتے ہیں. یہاں بھی ذکر کرتا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے جب کہا کہ گائے ذبح کرو اور لوگوں نے سوال در سوالات کیے تو تکالیف سے دوچار ہوئے، لہذا قرآن حکیم نے کہا کہ کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوال کر ڈالو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے قبل سوالات کیے جا چکے تھے؟ یہ سوالات یا تو حکم خداوندی کے اندر کہ یہ کیسا ہے، یہ ایسا اور ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، یا یہ کہ ان سے کوئی بات پوچھی جائے اور پھر اس کو تبدیل کر دیا جائے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلَ، جو بھی کفر کو ایمان کے بدلے میں تبدیل کرے گا وہ بہت خراب راستے کی طرف چلا گیا ہے، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے. یہ اہل کتاب تو چاہتے ہی یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کو واپس کر دے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو واپس لے آئے. ان کی جھوٹی ارزوئیں یہ ہے، خواہشات یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے مومنین کو واپس کرے دوبارہ. حسد من انجان قسم، یہ در حقیقت ان کے نفسوں میں حسد ہے کہ یہ کیوں آگے بڑھے ہیں، یہ کیوں نیکیوں کی طرف آئے ہیں، ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ حسد کے بجائے رشک کرتے کہ یہ مجھ سے نیکیوں میں اتنا آگے بڑھا ہے، میں کچھ اور زیادہ آگے بڑھ جاؤں. نیکیوں کی طرف سبقت کرنے میں، خیرات اور اچھائیوں کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں سرعت اور تیزی کے ساتھ. تو قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا کہ آپ بھی، حسد کا لفظ قرآن حکیم نے یہاں استعمال کیا. حسد کہتے ہیں کسی سے زوال نعمت، یعنی جس سے حسد کر رہے ہیں ہم، حسد نام ہے کسی سے نعمت کی چھین جانے کی خواہش کہ اس سے یہ نعمت چھین جائے. اگرچہ حاسد کی یہ آرزو نہیں ہوتی کہ یہ مجھے مل جائے اس طرح، بس کسی نہ کسی طریقے سے اس سے چھین جائے. فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بأمری، آپ بھی ان سے درگزر کیجئے، اللہ ان قریب اپنا فیصلہ خود نازل فرمائے گا. پھر قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والوں، نماز قائم کرو اور زکات دیتے رہو. اس کے بارے میں پہلی بات ہو چکی ہے. اور جو کچھ بھی اب اصول یہاں یہ بتایا کہ تمہارا اگر یہ خیال ہے کہ نمازیں پڑھ لینے کے نتیجے میں، قائم کرنے کے نتیجے میں، زکات ادا کرنے کے نتیجے میں تم اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہو تو نہیں. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، جو کچھ بھی تم، وما عمومیت کا فائدہ دے رہے، جو کچھ بھی، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی، نہ صرف عمل ہی نیکی بلکہ جو سوچنے اور جو احساسات کی نیکیاں ہیں جن کو انسان خود بھی نہیں گن سکتا، خود بھی شمار نہیں کر سکتا. بعض دفعہ انسان ایسی نیکیاں کرتا ہے کہ وہ خود اسے محسوس نہیں کرتا، لیکن وہ سب تمہارے لیے ہے، اور تم اسے وہ خیر جو تم اپنے لیے یہاں جمع کر رہے ہو وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا، اسے کوئی چور چرا نہیں سکتا، اس پہ کوئی ڈاکو ڈاکا نہیں ڈال سکتا، اور اللہ کے سے وہ بھول بھی نہیں سو سکتی. یعنی یہ نہیں کہ اللہ کے ہاں محفوظ تو ہے لیکن جب بات آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھول جائے، نہیں ایسا نہیں، اور نہ ایسا ہے کہ تم نیکی کر لو اور اللہ کی نظروں سے وہ اوجل رہ جائے، نہیں. ان اللہ بما تعملون بصیر، تم جو بھی عمل کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوب دیکھ رہے ہیں. ان لوگوں کی ایک اور خواہش جو قرآن کی بار بار استعمال کرتا ہے کہ یہودی اور نصرانی یہ کہتے ہیں کہ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، کیا ان کا یہ خیال ہے کہ جنت میں صرف یہودی یا نصرانی جائیں گے؟ جس طرح کل میں نے حوالہ دیا تھا کہ جیوش انسائیکلوپیڈیا میں آج بھی کہا ہے، تالمود میں بھی ہے، کہ ان کا خیال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، جو بھی یہودی اس کی طرف جائے گا ابراہیم علیہ السلام اسے جنت کے بجائے جہنم کی طرف دھکیلتے رہیں گے اور وہ سب جنت میں جائیں گے. تو قرآن حکیم نے کہا تلک امانیہم، یہ تو صرف جھوٹی خواہشیں ہیں، یہ تو صرف بغیر کسی دلیل کے خواہشات ہیں کہ ایسا ہو، لیکن ہر خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی اور نہ اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے. آپ کہہ دیجئے اگر یہ بات ہے تو کوئی دلیل لے آؤ اس کی اگر تم سچے ہو. اب اصول جان لو، اصول یہ نہیں ہے کہ کون کیا ہے، کون کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، کون سی خون اس کے رگوں میں دوڑ رہا ہے، بلکہ اصول یہ ہے کہ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی. اصول یہ ہے کہ جو بھی شخص فرمانبردار ہوا، جس نے آپ یہاں وجہ کا لفظ استعمال کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف چہرہ اللہ کی طرف کر لینا چاہیے، چونکہ چہرہ پوری بدن کی نمائندگی کرتا ہے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں چہرہ جو ہے وہ پردے میں شامل ہے. یہ فرمایا جو فرمانبردار ہوا اور اس نے اپنے رخ کو اللہ کی طرف موڑ دیا، نہ صرف یہ کہ چہرہ، پورا رخ اللہ کی طرف کر دیا، انہیں سر تسلیم خم کر لیا، مکمل سپردگی کر لی، اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے وہ محسن بھی ہے، اور محسن کے معنی مخلص. یاد رہے محسن کا لفظ دو طرح سے آتا ہے، جب یہ سواد کے ساتھ ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے وہ قلعہ یا جو محفوظ جگہ، اور جب یہ احسان سے ہو، انہیں محسنات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ایک محسنات سین سے اور ایک محسنات سات سے، جب یہ سین سے ہو تو اس کا مطلب ہے مخلصین، مخلصات، اور جب یہ سات سے ہوگا محسنات تو اس کا مطلب ہوگا محفوظ، جو اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہیں. فلہ اجرہ عند ربہ، وہ شخص، وہ فرد جو اللہ کی طرف اپنا رخ کیے رکھتا ہے، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے اس کے رب کے ہاں، اور وہ اجر کیا ہے؟ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون.
visit tazkir.org